بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بھئی کیا بات ہے اللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا بغير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين منفرد ذوق عمل زور یہاں رکھتا تھا منفرد ذوق عمل زور بیاں رکھتا تھا دل پرسوز شعلہ پشاں رکھتا تھا اس کے لب پہ توحید کے نغمات رواں رہتے تھے اس کے لب پہ توحید کے نغمات رواں رہتے تھے اور دل میں عشق شہ لولاق نہ رکھتا تھا اٹھ گیا عظمت و تقدیس صحابہ کا خطیب اٹھ گیا عظمت و تقدیس صحابہ کا خطیب دل میں وہ اگرچہ برق تپا رکھتا تھا وہ روش اہل جہاں کا نہیں تھا پابند وہ روش اہل جہاں کا نہیں تھا پابند مرد آزاد تھا الگ اپنا جہاں رکھتا تھا وہ روش اہل جہاں کا نہیں تھا پابند مرد آزاد تھا الگ اپنا جہاں رکھتا تھا اس کے پاؤں میں نہیں آئی کبھی لغوش ساقی اس کے پاؤں میں نہیں آئی کبھی لغوش ساقی گر چراغ میں وہ کئی سنگ گرا رکھتا تھا میرے واجب الاحترام فیصل آباد کے غیور نوجوانوں اور دوستو انجمن سپاہ صحابہ کے ساتھیوں حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب کی اس عظیم الشان گول جامع مسجد غلام آباد میں انجمن سپاہ صحابہ کی یہ تاریخی کانفرنس جو ماں بیٹا کانفرنس کے عنوان سے منون ہے جس میں حضرت سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور خلیفہ چہار اسد اللہ الغالب حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا کے فضائل و مناقب ان کے کارنامے ان کی مدح اور ان کے دشمنوں کی قدر کے عنوان پر جس پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے اس اہتمام پر میں آپ حضرات کو یہاں کی انجمن سپاہ صحابہ کو خراج تحسین کرتا ہوں مجھ سے پہلے بڑے بڑے جید علماء خطاب فرما چکے ہیں بالخصوص ہمارے مایا ناز خطیب حضرت مولانا یار محمد عابد صاحب اور انجمن سپاہ صحابہ کے نائب سرپرست اعلی پاکستان کے شعلہ نواح خطیب حضرت مولانا اشار الاسمی صاحب نے اور طاہر جھنگوی صاحب نے جس انداز میں ولولہ، محبت، جذبہ اور گرمی نفس کا اظہار کیا ہے، میں اس پر بڑا مسرور ہوں اور میں اپنے ان نوجوانوں اور دوستوں کی اس شعلہ نوائی سے اللہ کے سامنے باغو ہوں، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مولانا حق نواز دنیا سے چل گئے لیکن اب ہر گھر میں حق نواز موجود ہے، ہر بتی میں حق نواز موجود ہے، ہر شہر میں حق نواز موجود ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں آپ سارے حق نواز موجود ہیں۔ میرے ساتھیوں، 1400 سال کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ شیعہ حضرت علی کو مانتا ہے، شیعہ کی بنیاد ہی حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین کی محبت کا نام لے کر پوری دنیا کو دھوکہ دے دیا۔ اس فریب میں 1400 سال کے مسلمان مبتلا ہے۔ 1400 سال کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ شیعہ حضرت علی کا محب ہے، اس فریب میں صرف عوام مبتلا نہیں، اس فریب میں حکومت مبتلا ہے، اس فریب میں ڈپٹی کمشنر مبتلا ہے، اس فریب میں ایس مبتلا ہے، اس فریب میں امت مسلمہ کا ہر وہ آدمی مبتلا ہے جس نے شیعہ مذہب کا مطالعہ نہیں کیا، جس کو یہ پتا نہیں کہ شیعہ حضرت علی سے بغض رکھتا ہے، شیعہ حضرت حسین سے بغض رکھتا ہے، شیعہ حضرت حسن سے بغض رکھتا ہے، شیعہ کا حضرت علی سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ابو بکر کو نعوذ باللہ کافر ثابت کرنے کے لیے، عمر کو کافر ثابت کرنے کے لیے، عثمان کو بدکواس کہنے کے لیے، سارے صحابہ کو مرتد کہنے کے لیے، اسلام کی بنیادوں کو کاٹ دینے کے لیے، اسلام کی عظمت کو گرانے کے لیے انہیں کوئی سہارا چاہیے تھا، انہیں اور چاہیے تھی، انہیں کوئی راستہ چاہیے تھا، انہیں کوئی کسوٹی چاہیے تھی، انہیں کوئی معیار چاہیے تھا۔ یہ کام وہ علی کی کھلی دشمنی مول لے کر نہیں کر سکتے تھے، یہ کام حضرت حسین کی کھلی دشمنی مول لے کر نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے آڑ بنائی، انہوں نے ایک سہارا بنایا اور نام علی کا لیا۔ کس نے لیا؟ عبداللہ بن سبا نے لیا۔ عبداللہ بن سبا نے علی کا نام لے کر صدیق کو کافر کہا، علی کا نام لے کر عمر کو کافر کہا، علی کا نام لے کر عثمان کو کافر کہا۔ یہ کافر تو کہہ دیا لیکن اس ملعون کو اور اس شیعہ مذہب کے بانی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ علی کو کا نام لے کر تم اس صدیق کو کافر کہتے ہو جس صدیق کے پیچھے 2 سال تک علی ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا، جس عمر کے پیچھے 10 سال تک علی ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا، جس عثمان کے پیچھے 12 سال تک علی ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا۔ صرف علی نہیں کھڑا، حسین بھی کھڑا رہا، حسن بھی کھڑا رہا اور عباس بھی کھڑا رہا، اور پھر 24 سال تک جو ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے کھڑے رہے، ان کو تو کافر کہتے ہو، علی سے محبت کا اظہار کرتے ہو، یہ تو بات صرف اقتدا کی ہے، یہ تو نماز کی بات ہے۔ چلو میں اس کو ایک طرف رکھتا ہوں، میں اس دعوے کو ایک طرف رکھتا ہوں کہ علی کا امام صدیق ہے، علی کا امام فاروق ہے، علی کا امام عثمان ہے، اس کو ایک طرف رکھو۔ چلو مجھے آپ یہ بتاؤ، فیصل آباد کے شیعہ تم بتاؤ، پاکستان کے رازیہ تم بتاؤ، خمینی کے نام لے لاؤ تم بتاؤ، فیصل آباد کے ڈی سی صاحب تم بتاؤ، ایس پی صاحب تم بتاؤ، کمشنر صاحب تم بتاؤ، تمہارا کلمہ کون سا ہے؟ شیعہ کا کلمہ کون سا ہے؟ تمہاری نماز کون سی ہے؟ شیعہ کی نماز کون سی ہے؟ میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ جو کلمہ تمہارا ہے یہ کلمہ علی کا ثابت کرو، جو قرآن تمہارا ہے یہ قرآن علی کا ثابت کرو، جو اذان تمہاری ہے یہ اذان علی کی ثابت کرو، جو نماز تمہاری ہے یہ نماز علی کی ثابت کرو، جو روزہ تمہارا ہے وہ علی کا روزہ ثابت کرو، جو زکات تمہاری ہے وہ زکات علی کی ثابت کرو، جو حج تمہارا ہے وہ حج علی کا ثابت کرو، حتیٰ کہ وہ منہ پہ تم مسا کرتے ہو یہ مسا علی کے ثابت کرو۔ اور تم تو کلمہ نہیں ثابت کر سکتے، نماز نہیں ثابت کر سکتے، معلوم ہوا کہ علی کا نام لے کر تم امت کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، اور سپاہی صحابہ نے تمہارے مکرو چہرے سے پردہ اٹھا کر تمہیں پاکستان کے چوکوں میں ننگا کر دیا، بازاروں میں ننگا کر دیا، چوہوں میں ننگا کر دیا، امت کو بتا دیا کہ جس طرح شیعہ صدیق کا دشمن ہے اس سے پہلے علی کا دشمن ہے، جس طرح عمر کا دشمن ہے اس سے پہلے حسین کا دشمن ہے، جس طرح عثمان کا دشمن ہے
اس سے پہلے فاطمہ اور عباس کا دشمن ہے. تو اگر تم دشمن نہیں ہو تو اپنا کلمہ علی کی کتاب سے ثابت کرو, اپنا قرآن علی کی تحریر سے ثابت کرو, چلو میری کتاب تو چھوڑو نہج البلاغہ سے ثابت کرو. میں نے جو بات کہی میں نے بغیر دلیل کی بات نہیں, میری بات آپ کو سمجھ میں آئی. میں کہتا ہوں کہ 24 سال تک شیر خلاف ابو بکر عمر کے پیچھے نماز پڑھتا رہا, یہ سبجیکٹ علیحدہ ہے, یہ موضوع علیحدہ ہے. دانشورو پروفیسرو چوریوں سکول ٹیچروں کسانوں مزدوروں سیاست دانوں, میں تمہارے دروازے پر آ کر دعوتیں کر دیتا ہوں. مجھے بتاؤ تو سی کوئی ایک بات شیعہ کے مذہب کا ایک مسئلہ علی کی کسی کتاب سے ثابت کر دو, میں اپنا مذہب بدل لوں. ایک مسئلہ آپ, میں نے بہت بڑا چیلنج دیا, یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اگر شیعہ اپنے آپ علی کا محب کہتا ہے تو اس کو میرا یہ چیلنج کم از کم قبول کر لینا چاہیے. میں نے بڑی بڑی کتابوں سے میں نے شیعہ کی بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ چیلنج کیا کہ شیعہ مذہب کا ایک مسئلہ بھی حضرت علی سے نہیں ملتا, ایک مسئلہ بھی حضرت حسین سے نہیں ملتا, ایک مسئلہ بھی حضرت حسن سے نہیں ملتا, ایک مسئلہ. کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ حضرت علی کا کلمہ. اس کا کلمہ اگر تم کہتے کہ اس کلمے کے بعد علی ولی اللہ ولی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل, یا جس طرح ایرانیوں نے آج کل بنایا ہے اس کے آئے خمینی حجت اللہ, یہ خمینی حجت اللہ کا لفظ چڑھو علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. میں چیلنج کرتا ہوں 1400 سال کی اسلام کی تاریخ میں یہ کلمہ علی سے ثابت کرو, علی سے ثابت نہیں ہوتا حسن سے ثابت کرو, حسن سے ثابت نہیں ہوتا حسین سے ثابت کرو, حسین سے ثابت نہیں ہوتا امام باقر سے ثابت کرو, امام باقر سے ثابت نہیں ہوتا امام جعفر سے ثابت کرو, امام جعفر سے ثابت نہیں ہوتا موسیٰ کاظم سے ثابت کرو, رضا کاظم سے ثابت کرو, تی علی سے ثابت کرو, نقی علی سے ثابت کرو, حسن عسکری سے ثابت کرو. میں نے تمہارے 12 اماموں کا نام تمہارے سامنے رکھا, 12 اماموں کی کتابیں موجود ہیں, ملفوظات موجود ہیں, لٹریچر موجود ہے, آئے اس پوری دنیا میں ان کے منفوظات موجود ہیں, کسی امام کی کتاب سے اپنا کلمہ ثابت کرو, میں مانوں گا تم ان کے محب ہو. جب تمہارا کلمہ 12 اماموں سے نہیں ملتا تو پھر تمہارے سے بڑا دجال کوئی نہیں, فریبی کوئی نہیں, بدماش کوئی نہیں, تمہارے سے بڑا شیطان کوئی نہیں. دعووں سے بات نہیں بنتی. کہتے تھے ہم مدرسے کرتے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے اور تم دعویٰ نہ کرتے, تم 1400 سال پہلے عیسائیت کی گود میں چلے جاؤ, تم یہ فریب نہ کرتے تم یہودیت کی جگہ پر ہوتے, تم فریب نہ کرتے تم سکھوں کی جگہ پر ہوتے, تم فریب نہ کرتے تم ہندوؤں کی جگہ پر ہوتے. تم نے بڑا دھوکہ دیا, بڑا دھوکہ دیا, بڑا دھوکہ دیا. 1400 سال تک تم نے دھوکہ دیا, 1400 سال تک تم نے فریب دیا. تمہارے اس فریب کا بدلہ سپاہی صحابہ لے کر رہے گی. سپاہی صحابہ تم سے اس فریب کا انتقام لے گی جو تم نے 1400 سال پہلے سے امت مسلمہ کو دے رکھا. انتقام لے گی یا نہیں لے گی؟ تم کہتے ہو ہمیں کافر کا جاتا ہے, ڈپٹی کمشنر پریشان ہے, ایس پی پریشان ہے, ڈی آئی جی پریشان ہے, کمشنر پریشان ہے, اے سی پریشان ہے, ڈی ایس پی پریشان ہے, ان کو کافر کہا جاتا ہے. تم آؤ افسروں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, تمہیں آؤ ٹیبل پر بیٹھو, میدان میں آؤ, عدالت میں نہیں جاتے میرے سامنے آؤ, مجھے بلاؤ, جی بٹھاؤ, لجنا بٹھاؤ, عدالت کے اندر لاؤ, آدمی بٹھاؤ,
اگر میں ثابت نہ کروں کہ شیعہ سے بڑا اسلام کا دشمن کوئی نہیں, اسی عدالت نے مجھے گولی مار. سب سے مشکل کام وہ تھا جو میرے قائد نے کر دیا, سب سے مشکل کام وہ تھا جو میرے قائد. مولوی ڈرتا تھا, پیر ڈرتا تھا, چودھری ڈرتا تھا, شیعہ کو کافر تھا ڈرتا تھا. یہ دو سال پہلے ڈرتے تھے, ہر آدمی ڈرتا تھا, لیکن اس مرد قلندر نے اتار کر گلی میں پھینک دیا. اس نے ڈر اتار کر جب گلی میں رہتا تو اس پر قتل کے مقدمات ہوئے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, اس پر 200 جھوٹے مقدمے بنائے گئے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, اس پر قاتلانہ حملہ ہوا. اس نے کہا کوئی بات نہیں. پھر آخر اس کو شہید کر دیا گیا, اس کے خون کے قطرے. کہا کوئی بات نہیں, لیکن اس نے کہا کہ میری دلیل توڑو. اس نے کہا میری دلیل توڑو, میرا دعویٰ توڑو, میرا مدعا توڑو, میرے قلم, میری زبان کی کاٹ توڑو, میری الغار کے نقطے توڑو, توڑو تو صحیح. وہ کراچی سے کاغام کی چوٹیوں تک چیختا رہا, چلاتا رہا. اس نے جب یہ دیکھا کہ کفر سر پہ چڑھایا ہے, کفر خانہ کعبہ پہ چڑھایا ہے, کفر نے رسول اللہ کے روزے پہ جلوس نکالے, ارے کفر نے کعبے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا ہے. اگر اس کے پاس ریڈیو ہوتا وہ ریڈیو میں چیختا, اگر ٹیلی ویژن ہوتا ٹیلی ویژن پہ چیختا, اگر اخبار کا ساتھ دیتے اخبار میں چیختا, اگر مولوی اس کا ساتھ اس وقت دیتے وہ مولویوں کو لا کر اٹھتا. سب کچھ کہا, وہ چیختا رہا, چلاتا رہا, امت کو جگاتا رہا, تمہارے غریبانوں کو جھنجھوڑتا رہا, تمہارے دروازے پہ آتا رہا. ہائے تم نے, ہم نے, سب نے, مولویوں نے, افسروں نے مل کر کہا یہ فادی ہے, یہ تحریک کار ہے, یہ لڑاتا ہے, یہ ڈر کراتا ہے. لیکن آج تم نے مان لیا کہ وہ سچا تھا, آج تم نے مان لیا کہ وہ, لیکن مانا اس وقت جب وہ قبر کی پاتال میں گم ہو گیا. تم نے مانا اس وقت کہ جب وہ قبر کی تہوں میں چھپ گیا, جب موت کی وادی میں سو گیا, تم نے کہا وہ سچا تھا. اور تم نے کہا ماں بیٹا کہاں, ماں بیٹا, یہ عنوان بڑا عجیب ہے, یہ عنوان ماں بیٹا. جتنی تکلیف شیعہ کو ہے اس نام سے دنیا میں کسی کو, یہ عنوان سب سے پہلے اسلام آباد میں متعارف ہوا. مولانا حق آباد شہید نے اسلام کو اتنا پسند کیا کہ یہ جو رمضان گزرا ہے, اس رمضان کے آخری جمعے کی تاریخ مولانا حق نواز نے اسلام آباد میں دے رکھی تھی اسی عنوان کی کان پر. ماں بیٹا, ماں بیٹے سے بھی تکلیف ہوتی ہے بھائی, ایک ماں ہے ایک بیٹا ہے, یہ بھی تکلیف تھی بات. کہتے ماں بیٹا کرو اور کیا کہیں, کہتے علی اور عائشہ کہو, ماں بیٹا نا. سیا یہ کہتا ہے میں اس عائشہ کو ماں کیوں نہ کہوں جو محمد کا لباس ہے, میں اس عائشہ کو ماں کیوں نہ کہوں جس نے فرمایا کہ لوگوں امت پر مجھے 10 باتوں میں فضیلت ہے. میں وہ عائشہ ہوں جو بقرہ کی حالت میں رسول اللہ کے نکاح میں آئی, میں وہ عائشہ ہوں جس نے پیغمبر علیہ جس کے دوپٹے کو نبی نے بدر میں لہرایا تھا, میں وہ عائشہ ہوں جس کی چبائی ہوئی مسواک محمد نے چبایا تھا, میں وہ عائشہ ہوں جس کی صفائی سے قرآن کے ستارہ آئے تھے تھی, میں وہ عائشہ ہوں کہ رسول اللہ کی وفات ہوئی تو سر میری گود میں تھا, میں وہ عائشہ ہوں کہ جس عائشہ نے جس میں وہ عائشہ ہوں جس جگہ پر منہ لگا کر میں پانی پیتی تھی رسول اللہ وہیں سے پانی پیتے تھے, میں وہ عائشہ ہوں. میں اس امی کا ذکر کیوں نہ کروں, اس پاک پاک عورت کا ذکر کیوں نہ کروں. تم جتنا مرضی بڑھاؤ علی کو, علی اسد اللہ الغالب ہے, علی فاتح خیبر ہے, علی شیر خدا ہے, علی علم نحو کا بانی ہے, علی تقوی بانی ہے, علی تقوی کا پاسدار ہے, علی ولایت کے چاروں سلسلوں کا امام ہے اس میں کوئی شبہ نہیں, علی فصاحت و بلاغت کا تاجدار ہے, علی عظمت کردار کا گوہر تابدار ہے, علی عظمت رفت و بلندی کا محور ہے, علی مرکز ہدایت ہے, علی روشنی ہے, علی بلند ہے, علی امام ہے, علی سب سے بڑا ہے, علی بہت بڑا ہے لیکن صدیق کے پیچھے کھڑا ہے. علی سب سے بڑا ہے لیکن صدیق کے پیچھے کھڑا ہے, علی بہت بڑا ہے لیکن عمر کے پیچھے کھڑا ہے, علی بہت ہی بڑا ہے لیکن عثمان کے پیچھے کھڑا ہے, اور ان تینوں کے پیچھے کھڑے ہونے کے بعد علی بہت بڑا ہے, کہ ان تینوں کے بعد پھر سب سے آگے کھڑا ہے, ان تینوں کے بعد علی سب سے آگے کھڑا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ علی جتنا بھی بڑا ہے لیکن اس کی ماں عائشہ ہے, علی جتنا بھی بڑا ہے ماں عائشہ ہے. کہو ماں. مولانا روم نے وہ مکالمہ نقل کیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عائشہ, حضرت عائشہ نے فرمایا اما حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہوں، اے فاطمہ اے عائشہ میں نبی کے جگر کا ٹکڑا ہوں، تو صدیق کے جگر کا ٹکڑا ہے، میں نبی کا جسم ہوں تو صدیق کا جسم ہے، عائشہ نے فرمایا میں محمد کی بیوی ہوں تو علی کی بیوی ہے، فاطمہ نے فرمایا نہیں بھی کہ بیوی تو بھی میں نبی کی ہوں تو بیوی علی کی ہے، ٹھیک ہے ساری باتیں ٹھیک ہے، بیٹی تو نبی کی ہے میں بیٹی صدیق کی ہوں، لیکن عائشہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ یہ فیصلہ تو قیامت کی صبح کو ہوگا، حضور نے فرمایا کہ ہر عورت قیامت میں جنت میں اپنے خاوند کے ساتھ جائے گی، جب جنت میں جانے کا وقت ہوگا تیری انگلی علی کے ہاتھ میں ہوگی، میری انگلی مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگی۔ میرے دوستو اس بات پر کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ شیعہ علی کو نہیں مانتا، شیعہ علی میرا دعویٰ ہے، میرے پاس اس کے دلائل ہیں، میں نے اس دعوے کو پوری ملک میں بیان کیا ہے کہ شیعہ علی کو میرا علی وہ ہے جو بہادر ہے، میرا علی وہ ہے جو بہادر ہے، میرا علی وہ ہے جو بہادر ہے، میرا علی وہ ہے جو اسد اللہ الغالب ہے، میرا علی وہ ہے جس نے خیبر میں کہا تھا ان اللہ سمت نے امی حیدرا کلئی سے باب آپ ان کری ہند نظر، میرا علی وہ ہے جو فاتح خیبر ہے، اسد اللہ الغالب ہے، میرا علی وہ ہے جو بہادر ہے، لیکن شیعہ کا علی ہے کہ جو فدق کھسوا گیا، خلافت کھسوا گیا، جس کے گلے میں رسی کا صدیق کی خلافت کے لیے لایا گیا، شیعہ کا علی وہ ہے جو کہتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں خلافت ابو بکر نے چھین لی، ایک طرف کہتے ہیں حاجت روا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں فدق صدیق نے چھین لیا، ایک طرف کہتے ہیں علی بہت بہادر تھا، تیسری طرف کہتے ہیں گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا گیا، ایک طرف کہتے ہیں کہ علی بہت بڑا تھا، اور تیسری طرف کہا کہ عمر نے اس کو دھکا دیا، عثمان نے دھکا دیا، وہ لاچار ہو گیا، وہ بیچارہ ہو گیا، لیکن آ تو علی کو کیا جانتا ہے، تو علی کو کیا مانتا ہے، میں علی کی عظمت کا قائل ہوں، علی کے مرتبے کا قائل ہوں، لیکن علی کے مرتبے کا جب میں قائل ہوں تو مجھے تو مجھ سے لڑتا ہے، میں مجھ سے کیوں لڑتا ہے، تو علی سے لڑ کہ میں علی کے مرتبے کا قائل ہوں اور علی صدیق کے مرتبے کا قائل ہوں، علی عمر کے مرتبے کا قائل ہے، علی عثمان کے مرتبے کا قائل، 24 سال تک حضرت علی نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے نماز ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے پڑھی یا نہیں پڑھی، بولو پڑھی، جب ان کے پیچھے نمازیں پڑھی تو ابو بکر کو جو آج آدمی کافر کہے تو گویا کہ اس نے صدیق علی کے امام کو کافر کہا، گویا کہ اس نے علی کے امام کو منافق کہا، جو آدمی آج عمر کو کافر کہے تو میں کہوں گا علی کے امام کو کافر کہا، جو آدمی عثمان کو کافر کہے میں کہوں گا علی کے امام کو کافر کہا، اور تم ابو بکر کو بلا تکلف کافر کہتے ہو، تمہیں پتہ نہیں اس میں صدیق کا کیوں نہیں جائے گا، اس میں علی المرتضیٰ کی توہین ہو جائے، توہین ہوتا ہے بولو تو صحیح، مجھے آج بڑا افسوس ہوا جب میں نے سنا کہ انتظامیہ کہتی ہے کہ کافر کافر کا نعرہ کیوں لگاتے ہو، یہ پمفلٹ کیوں بانٹتے ہو، شیعہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ہمیں کافر کہا جا رہا ہے، شیعہ میرے قائد نے تمہارے کفر کو تشتزبان کر دیا ہے، جو چھپی ہوئی باتیں تھی وہ ظاہر ہو گئی، جو تہ میں چھپے ہوئے دلائل تھے وہ عیاں ہوئے، تمہیں اپنے آپ کو کافر کہنے پہ دکھ ہوتا ہے جب تمہارا گرو گنتال خمینی صدیق کو کافر کہتا ہے تو اس وقت تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، انتظامیہ کے لوگوں، غلام آباد کے دانشوں، چودھریوں، انجمن سپاہ صحابہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، سپاہ صحابہ پاکستان کی بقا کی، مجھے بتاؤ ایران فاروق اعظم نے فتح کیا، سعد بن ابی وقاص پاتے تھا، ابو عبیدہ بن جراح پاتے تھا، آج وہ شیعہ کے قبضے میں کیوں ہے، اس لیے کہ سنی سو گیا تھا، سنی غفلت کا غلط غفلت میں تا گیا تھا، سنی کے اوپر غفلت کی چادر چڑھ گئی تھی، تو ایران پر قبضہ شیعہ نے کر لیا، شام کا ملک صحابہ نے فتح کیا، آج شام شیعہ کے قبضے میں ہے، پاکستان پر شیعہ سازش کر کے قبضہ کرنا چاہتا تھا، بے نظیر اقتدار میں آئی، نصرت بھٹو اقتدار میں آئی، قریب تھا کہ شیعہ مملکت کا اعلان کر دیا جاتا، لیکن حق نواز کی یلغار نے، منظور احمد غانی کی یلغار نے شیعہ کا کفر اتنا تشتزبان کر دیا تھا کہ ایرانی نسل شیعہ عورت حکمران بن کر بھی پاکستان کی سنیت کو ختم نہیں کر سکی، سنیو اگر تم سو گئے تو ایران کی طرح تمہارے ملک پر بھی قرضہ ہوگا، شام کی طرح تمہارے ملک پر بھی قرضہ ہوگا، آج سپاہی صحابہ پاکستان کے کمشنروں سے، ڈپٹی کمشنروں سے، ایس پی او سے، دانشوروں سے، چودھریوں سے واضح کرنا چاہتی ہے، اٹھو اس شیعہ نظریات کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آؤ، ایران کے انقلاب کا توڑ کرنے کے لیے میدان
میدان میں آؤ، اگر تم سوئے رہے تمہارا ملک شیعہ کی گود میں چلا جائے گا، لیکن سپاہی صحابہ سر پہ کفن باندھ کر میدان میں اتر چکی ہے۔ ایک بچہ کر سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، لڑ سکتا ہے، لیکن پاکستان بھی شیعہ کو قید نہیں ہونے دے گا، شیعہ مملکت نہیں بننے دے گا۔ بے نظیر بلا شبہ شیعہ عورت ہے، لیکن پاکستان کا قانون شیعہ مذہب کے خلاف ہے، اور پاکستان میں شیعہ حکومت کا بے نظیر کا تختہ الٹنا فرض ہے۔ تم کہتے ہو ہمیں کافر کہا جاتا ہے، میرے قائد نے سب سے مشکل راستہ، سب سے کٹھن گھاٹی آسان کر دی ہے، آسان کر دی ہے۔ یہ سب سے کٹھن راستہ کیا تھا کہ چوکوں میں کفر کو ننگا کیا جائے، یہ کٹھن راستہ، اس راستے کو اس نے عبور کر لیا، جان دے دی ہے، لیکن راستہ عبور ہو چکا ہے۔ راستہ شیعوں کو کہتے ہو، ہمیں چھوٹے چھوٹے بچے کافر کہتے، ہمیں جوان کافر کہتے، ہمیں بڑے کافر کہتے۔ اگر خدا نے میری زندگی رکھی، اگر خدا نے زندگی کے چند دن مجھے عطا کیے اور کچھ مہلت مل گئی، تو میں اپنے قائد کے چھوڑی ہوئی جگہ سے آگے بڑھوں گا، انشاءاللہ آگے بڑھ کر تمہارے کفر کو آشکار کروں گا۔ کہاں آشکار کروں گا؟ چوکوں سے اس کفر کو آگے لے جاؤں گا، گلیوں سے آگے لے جاؤں گا، بازاروں سے آگے لے جاؤں گا۔ یہ ڈپٹی کمشنر، یہ ایس پی، یہ کمشنر، یہ ڈی آئی جی جو آج ہمیں کافر کہنے سے روکتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ میں لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ لٹریچر شائع کر کے، کتابیں شائع کر کے، ہر ایک کفر کو واضح کر کے دلائل کے ساتھ اتنا عام کر دوں گا کہ ڈپٹی کمشنر اپنے دفتر میں بیٹھ کر تمہیں کافر کہے گا، ایس پی بھی تمہیں کافر کہے گا، اور جج بھی تمہیں کافر کہے گا، اور پاکستان کی اسمبلی کا ایک ایک ممبر تمہیں کافر کہے گا، سپریم کورٹ بھی تمہیں کافر کہے گی، اور ہائی کورٹ بھی تمہیں کافر کہے گی، اور یہ جو آنے والا الیکشن ہے بلدیہ کا الیکشن ہوگا، ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن ہوگا، میں انشاءاللہ پورے ملک کی سزا کو تمہارے خلاف اتنا عام کر دوں گا، تمہارا کفر اتنا واضح کروں گا کہ بلدیہ کا ممبر چوک میں کھڑا ہو کر کہے گا میں شیعہ کو کافر کہتا ہوں، پھر اس کو ووٹ ملے گی، ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر تمہارے کفر کا اعلان کرے گا، پھر ووٹ ملے گی، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا ممبر چوکوں میں کھڑے ہو کر، تمہارا گھیراؤ چوکوں میں کھڑے ہو کر تمہارے کفر کا اعلان کرے گا، پھر ووٹ لے گی۔ میں سپاہی صحابہ کو، میں ریلویوں کو، اہل حدیثوں کو، دیوبندیوں کو، پاکستان کے گلی گلی کوچے کوچے میں تمہیں کفر کے خلاف ایسا لا کر کھڑا کر دوں گا کہ پاکستان کی کسی کونسل میں، کسی یونین کونسل میں، پارلیمنٹ میں تمہارے جیسا کالا کافر نہیں جا سکے گا۔ میں نے انوار شریف کے بارے میں اسلام آباد میں بھی کہا اور آج یہاں بھی کہتا ہوں، ہماری تفتیش میں ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ جس میں ہم نواز شریف کو اس قتل میں ملوث کریں، لیکن اگر مولانا حق نواز کے قتل کی اصل سازش بے نقاب نہ کیا گیا تو ہم سمجھیں گے کہ مولانا حق نواز کا قاتل نواز شریف ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ ہیں؟ اگر یہ قتل کی سازش بے نقاب نہ ہوئی ہم سمجھیں گے پنجاب حکومت اس کی ذمہ دار، ذمہ دار ہے یا نہیں؟ شیعہ نے مولانا حق نواز قتل کیا، لیکن حکومت کے اشارے کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ شیعہ تم ایک حق نواز کی بات کرتے ہو، سپاہی صحابہ تم سے ایسا اللہ فاروقی کا بھی انتقام لے گی، سپاہی صحابہ تم سے ایسا الہی ظہیر کا بھی انتقام لے گی، سپاہی صحابہ تم سے حق نواز کا بھی انتقام لے گی۔ تم بھول جاؤ، تم عدالتوں کٹہروں کی بات کرتے ہو، انتظامیہ کے پاس آگے کرتے ہو، ڈی سی صاحب، ایس پی صاحب، یہ بات مت چھوڑو کہ تم شیعہ کو کافر کہتے ہو۔ شیعہ کو کافر کیا، ہمارا نظر ہے، ہمارا مشن ہے، ہمارا نسلین ہے، ہمارا پروگرام ہے سپاہی صحابہ کے قائد کی حیثیت سے، خادم کی حیثیت سے آج میں اعلان کرتا ہوں کہ جس جگہ پہ میرا قائد مجھے کھڑا کر گیا ہے میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوں، میں قتل ہو سکتا ہوں، میں قبر میں جا سکتا ہوں، میں ذبح ہو سکتا ہوں، میں تخت دار پہ چل سکتا ہوں، میں قتل کے مقدمے جا سکتا ہوں، میں جیلوں کی کال کوٹھریوں میں زندگی گزار سکتا ہوں، شیعہ کے کفر کو چوکوں میں گلیوں میں بازاروں میں بیان کرنے سے نہیں تھا۔ ایک وقت تھا کہ بھلائے علماء نے قادیانیوں کو کافر کہا تو ڈپٹی کمشنر اس وقت بھی کہتا تھا مولوی جو یہ تو کلمہ تمہارے جیسا پڑھتے ان کو کافر کیوں کہتے، اسی کہتا تھا کمشنر کہتے تھے، انتظامیہ کہتی تھی، لیکن پاکستان کے بیورو تھے تم نے ہر دور میں صرف اپنی کرسی کو پکا کیا ہے، تمہیں عقیدے سے کوئی غرض نہیں، تمہیں ایمان سے کوئی غرض نہیں، سپاہی صحابہ اسلام کے عقائد کی چوکیدار، سپاہی صحابہ صحابہ کی نوکر ہے، سپاہی صحابہ اس سرحد کو ابھی ہونے نہیں دے گی۔ کل تک قادیانیوں کے کفر میں انگریزی خان طبقے کے سامنے تھا، انگریزی خان طبقہ کہتا مولویو تمہارا کام آخر میں ہوا گیا، لیکن جب علماء نے قادیانیت کے کفر کو اتنا نندہ کر دیا، اتنا واضح کیا، تو پھر مفتی محمود نے ان انگریزی خانوں کے سامنے 1974 میں قادیانیت کے کفر کی قرارداد پیش کی، تعجب کیا بچوں نے، تعجب کیا علی خان نے، تعجب کیا انگریزی خانوں نے، آج کیسے پڑے تو نے انگریز کے بہی خانوں نے تعجب کیا، لیکن 238 کے اعلان میں سب لوگوں نے مفتی محمود کے دلائل سے اتفاق کر کے قادیانیت کے کفر پر مہر لگائی، قادیانیت کا کفر اسمبلی نے مانا، پہلے تم نہیں مانتے تھے، پہلے پاس کہتے تھے، پہلے تم اس کا جھگڑا کہتے تھے، پہلے تم اس کا خطاب کہتے تھے، ختم نبوت کے جلسے روکتے تھے، پارک میں پانی چھوڑ دیتے تھے، علماء کو دھمکیاں دیتے تھے، علماء کو جیل میں ڈالتے تھے، لیکن جب خود علماء اسلام آگے کر دیا تو پھر تم نے دستخط کیے، علی خان نے دستخط کیے، پتہ نے دستخط کیے، کیا کئی قادیانی کا ہے، اور کمشنر ڈپٹی کمشنر ہو، ایس پی ہو، اور پاکستان کے دونوں پریس ممبئی اسمبلی، آج میں تمہارے سامنے پھر بوڑا کرواتا ہوں کہ تم نہیں مانتے، لیکن ہم اس کفر کو اتنا بہتر مان سکیں گے، اور بھائی پھر اس پریس کو اس کفر کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں سپاہی صحابہ پیش کرے گی، جس طرح تک تم قادیانیوں کا کفر مانتے تھے آج اسی طرح سیاہ کا کفر نہیں مانتے، لیکن بات سامنے آئیں گے تو پتا چلے گا کہ سیاہ کا کلمہ اور، ہمارا کلمہ اور، سیاہ کا کلمہ ہماری نماز اور، سیاہ رونا اور ہمارا رونا اور، سیاہ کی دعا کی وراثت اور، سیاہ کا بزنس اور ہمارا، جب یہ کفر اتنا واضح ہوگا تو اسمبلی کا اعلان بھی کتاب
سارے کشتے سات، یہ خمینی کی لکھی ہوئی ہے، دیکھیے خمینی کا فوٹو ہے، یہ کشتے سات کتاب کا نام ہے، اس کتاب کے 107 صفحے پر خمینی بدل بکتا ہے، فریب بکتا ہے، کیا کہتا ہے کہ میں ایسے خدا کو خدا نہیں مانتا، دیکھو خمینی کہتا ہے تو توجہ توجہ کہتا ہے کہ میں ایسے خدا کو خدا نہیں مانتا جس نے عثمان اور معاویہ جیسے بدکماش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا، سنو مسلمانوں، چودھریوں، سپاہی صحابہ کے رضاکاروں، آج یہ وقت بھی تم نے دیکھنا تھا، جس کے نکاح میں تمہاری بیٹیاں ہوں وہ شریف کہلائے، جس کے نکاح میں تیری بیٹی ہو وہ عزیز کہلائے، وہ شریف کہلائے، اور عثمان ہی اتنا مظلوم ہے کہ جس کے نکاح میں محمد کی ایک بیٹی آئی وہ فوت ہو گئی، پھر دوسری بیٹی آئی وہ بھی فوت ہو گئی، حضور نے فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد بھی ایک فوت ہوتی جاتی، میں سب کا نکاح تیرے ساتھ کرتا، اس لیے کہ میرے سے بہتر خسر کوئی نہیں، تیرے سے بہتر داماد کوئی نہیں، توجہ ہے، میری بات آپ پسند نہیں آ رہی ہے، پیغمبر کے دوہرے دماغ عثمان غنی کو اس کتاب میں بدکماش لکھا گیا، ڈی سی صاحب بتاؤ میں اس کو کیا کہوں، ایس پی صاحب بتاؤ اس کو کیا کہوں، کمشنر صاحب بتاؤ کیا کہوں، ڈی آئی جی صاحب بتاؤ اس کو کیا کہوں جو محمد کے دماغ کو بدکماش کرتا، توجہ کریے، حضرت عثمان غنی پیغمبر کے دوہرے دماغ ہیں اور قرآن کی کئی آیتیں عثمان کی شان میں اتری ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تنتش سگرا، عثمان تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ عثمان کی جان کا بدلہ لینے کے لیے جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان 1400 کو بھی جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے، اور عثمان سے وقت بات کرتے اور مجھ سے توقع رکھتے ہو کہ میں خمود رہوں. یہ جی سپاہی صحابہ شیعہ کو کافر کہتی ہے، شیعہ کو ہم کافر نہیں دجال کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں، تالا کافر کہتے ہیں، بدترین کافر کہتے ہیں، شیطان کچیلا کہتے ہیں، کالا کیلا کہتے ہیں. کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو؟ یہ کتاب اسی کتاب کے 115 صفحے پر خمینی دفعہ مخالفت ہے ابو بکر بانا سے قرآن باپ بانا لکھا ہے کہ ابو بکر قرآن کا سب سے بڑا دشمن تھا. ابو بکر قرآن کا دشمن تھا جس کے بارے میں قرآن نے کہا اللہ جا اب صد کی وسدا کا بھی، یہ قرآن کا دشمن تھا جس کے بارے میں قرآن نے کہا یقول صاحب ہی لا تھا، یہ قرآن کا دشمن تھا جس قرآن نے کہا ثانی یس نئی حباف الغار، یہ قرآن کا دشمن تھا کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا سی جنب اتقا اللہ جی مالا ہو یا تذکا کمال یہاں نہیں متن تجربا اللہ رب العلا. یہ آیت صدیق کے سامنے اتری اور صدیق کو کہتا یہ قرآن کا دشمن تھا، تمہیں نہیں معلوم میں کیا کروں، تمہیں جہالت ہے میں کیا کروں، تمہارے پاس معلومات نہیں میرا قصور نہیں، تمہارے پاس کتابیں میرا قصور نہیں. آؤ اگر یہ دجل ان کتابوں میں موجود ہے تو میرے ساتھ ملو، اگر دجل موجود نہیں مجھ پر کیس چلاؤ، مجھ کو عدالت میں لاؤ، مجھ کو کٹہرے میں کھڑا کرو. لیکن اگر کفر بھی موجود ہو، کتاب بھی موجود ہو اور پاکستان ہو خمینی کی لکھی ہوئی ہو تو پھر ڈی سی صاحب ہمارا راستہ نہ روکو. راستہ روکو گے ہم ٹھوکر ماریں گے، راستہ روکو گے ہم ٹکرائیں گے، راستہ روکو گے ہم گر جائیں گے. یہ ہمارے ایمان اور عزت کا سوال.
علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ.
اسی کتاب کشف اقرار کے 19 صفحے پر خمینی لکھتا ہے عمر اصلی کا سرزم دکھا. یہ خمینی کی کتاب میں زبانی حوالے نہیں دیے، میں نے کتابیں تمہارے سامنے پیش کی ہے. خمینی آتا ہے عمر اصلی کا سرزم دکھا. آئے جو اصلی کافر ہوتا ہے اسی کو محمد دروازے میں سلاتا ہے، جو اصلی کافر ہوتا ہے اسی کے بارے میں نبی فرماتا ہے کہ جس گلی سے شیطان گزرتا ہے، جس گلی سے عمر گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. جو کافر ہوتا ہے اسی کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد نبوت جاری رہنا ہوتی تو عمر 13 سال اس لائق تھا کہ اسے نبوت کا تاج رکھا جاتا. تیرے ملک میں یہ لٹریچر چھپے، یہ کتابیں چھپے، تمہاری حکومت پابندی نہ لائے، ہوم سیکٹری سویا رہے، چیف سیکٹری سویا رہے، محکمہ ایجوکیشن سویا رہے، سبھی امور کا محکمہ سویا رہے، کتابیں عام ہو، لٹریچر عام ہو، قابل اعتراض کتابیں چوکوں میں پھیلیں، گلیوں میں پھیلیں، سپاہی صحابہ ان کتابوں پر پابندی مطالبہ کرے، تم ہمیں فرقہ پرور کہو، سپاہی صحابہ ان پر تنقید کرے، تم ہمیں تنقید کرے، ہمیں فسادی کہو، سپاہی صحابہ ان کتابوں کے ذریعے یہ بدل بند کرے، تم ہمیں تخریب کار کہو. جاؤ اگر اسی کفر کا نام کھولنا، اگر اسی کفر کو ننگا کرنا، اگر انہیں حوالوں سے نفرت دلانا فرقہ وریت ہے تو پھر ہم فرقہ پرور ہیں. اگر اسی کا نام تخریب کاری ہے ہم تخریب کار ہیں، اسی کا نام فساد ہے ہم فسادی ہیں. جاؤ فوجیں لے آؤ، پولیس لے آؤ، قانون لے آؤ، ہم نہیں رکتے، ہم نہیں رکتے. شیعہ کل بھی کافر تھا، شیعہ آج بھی کافر
تھا، شیعہ کل بھی کافر تھا، لیکن کل بھی زندہ تھا.
جو فیصلہ آباد کے جوانوں سینے کے ہاتھ ہو، یہ دن بھی ہونا تھا کہ یہ کتاب بھی چھپنی تھی. ہائے کتاب کا نام ہے شیخ سقیفہ. سقیفہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ پہ صدیق اکبر کی خلافت کا فیصلہ ہوا، سقیفہ بن صاحب. بات ہوائی کی نہیں، بات ٹائٹل کی ہے. ایک بوڑھے بیل کا فوٹو بنا کر اوپر بکر کا نام لکھا، بیل کا فوٹو بنا کر، بیل کا، بیل کی تصویر بنا کر اوپر لکھا حضرت ابو بکر، بیل کے اوپر لکھا حضرت ابو بکر. سیاستدان کا کارٹون چھپے مقدمہ قائم ہو جائے، مولوی کا کارٹون چھپے کیس کر جو جائے، پیر کا کارٹون چھپے کیس کر جو جائے، ڈی سی کا کارٹون چھپے عدالت میں تلبی ہو جائے اور تیرے وقت میں محمد کا خلیفہ ایسا مظلوم رہ گیا
ایسا لوارت رہ گیا کہ اس کے کارٹون چھپے بیل کی شکلوں کے مجسمے چھپکر بازاروں میں بکے گلیوں میں آئے. تیری غیرت نہ جاگے, تیرا ایمان نہ جاگے, تیری نمازیں سنیوں کہاں گئی, تیرے روزے کہاں گئے, تیری عبادت کہاں گئی, تیری زکات کہاں گئی, تیری تسبیح کہاں گئی, اور تیرا چلنا پھرنا کہاں گیا؟ بتا تو صحیح. اور صدیق کے کارٹون بنائے جائے, جانوروں سے تشبیہ جائے, بتا تیرے ایمان کا کیا اعتبار ہے, تیرے کلمے کا کیا اعتبار ہے, تیری نمازوں کا کیا اعتبار ہے؟ اٹھ, اس کفر کے ساتھ اس کفر کو مٹانے کے لیے, اس کٹ کو مٹانے کے لیے, اس شیطنت کو مٹانے کے لیے اٹھ, سپاہ صحابہ کا ساتھ دے تاکہ اس پر کو کچل کر کیا جائے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ ابو بکر بچپن میں ایک نجومی نے کہہ دیا تھا کہ آخر الزمان نبی ایک محمد آئے گا, وہ نبی ہوگا اور حکومت کا سربراہ ہوگا. تو صدیق اس لاش میں کہ مجھے حکومت مل جائے گی نبی کے ساتھ چمٹ گیا. نبی کے ساتھ ابو بکر چمٹ گیا اور پھر چمتا رہا, پھر بچپن میں چمتا, نبی نے دعویٰ نبوت کیا چمتا, نبی مکے میں گئے پیچھے میں بیٹھا ساتھ چلا گیا. نعوذ باللہ, کہتا ہے کہ اتنا ہوشیار تھا ابو بکر کہ اپنی بیٹی بھی نبی کو دے دی تاکہ مجھے حکومت ملے. یہ کتاب اور بیٹی پیغمبر لیتے نہیں تھے, آئے ہیں نبی بیٹی لیتے نہیں تھے, آئے لیتے نہیں تھے. بیٹی تو وہ ہے جس کا نکاح بھی محمد صاحب عرش پہ ہوا تھا, بیٹی تو وہ ہے کہ جس کے شان قرآن کے ستارہ ایسے نکلے تھے. کہتا بیٹی نکاح نہیں دے دی اور نبی نہیں لیتے تھے, پھر کہہ دی کہ لے لو, پیغمبر نہیں لیتے تھے, بلا کر نبی میں جا کر زبردستی گھر میں بھیج دیے. کتاب کیوں رہ گئی؟ تاکہ صدیق کو کرسی مل جائے, اقتدار مل جائے, ابو بکر نبی کی کرسی پر قابض ہو جائے. چنانچہ حضور فوت ہوئے تو فوراً صدیق نے کرسی پر قبضہ کر لیا. ابو بکر اتنا ہوشیار تھا, میں سوال کر سکتا ہوں, تم کہتے ہو ابو بکر نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے یہ پیغمبر کے ساتھ صدیق چمتا رہا ہے, یاد اللہ بتاؤ ابو بکر نے لیا کیا دیا کیا؟ ابو بکر نے لیا کیا دیا کیا؟ جب صدیق نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا 45 لاکھ کا مالک تھا, پھر وہی نبی کی زندگی میں مجھے بتایا کہ صدیق نے جنگ تبوک میں جب سارا سامان دے دیا تو حضور نے کیا لائے تھے؟ اسی کو اقبال نے کہا, پروانے کو شمع بلبل کو پھول, بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اور اسی کو خواجہ محمد مجذوب نے کہا تھا کہ صحابہ کرام مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا, باہر قوم بے دھڑک سب نے مال و گھر دیا, کسی نے سلسلہ دیا کسی نے سب گھر دیا, مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا, خدا کے نام اس وقت جو کچھ طلاق گھر دیا. یہ وہ صدیق ہے. تبوک کی اسی جنگ میں سب سے جمل کھولو, اسی تبوک کی جنگ میں صدیق نے سارا سامان دے دیا. اور ابو بکر نے ٹاکیوں والا لباس پہنا, ٹکڑے لگے ہوئے چمڑے کے ٹکڑے. تو حضور نے فرمایا ابو بکر یہ جبرائیل امین آیا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے تجھے سلام لایا ہے, اور اللہ کی طرف سے کہتا ہے کہ ابو بکر سے اللہ پوچھتے ہیں کہ یہ پوچھ کر ہے نبی بتاؤ کہ جب تم نے کلمہ پڑھا تھا تو لاکھوں کا مالک تھا, آج تو اتنا لاچار اور بے کس ہو گیا ہے کہ ٹاکیوں کا لباس پہنا ہے. ابو بکر سے پوچھو کہ ابو بکر اس حالت میں بھی خدا سے راضی ہے یا نہیں. آئے حدیث میں آتا ہے کہ صدیق رونے لگا, صدیق کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. صدیق نے فرمایا اے کملی والے تو کہتا ہے ان ٹاکیوں سے راضی ہے یا نہیں؟ یہ تو کپڑے کی ٹاکیاں ہیں. صدیق کی چمڑی بھی ادھر جائے صدیق تب بھی خدا پہ بھی راضی ہے, مصطفیٰ پہ بھی راضی ہے. اس صدیق کا کارٹون بنایا جائے. مولوی چپ کر جائے, تیری نمازوں کا کیا ہوگا, روزوں کا کیا ہوگا, حج کا کیا ہوگا, زکات کا کیا ہوگا, بتاؤ. یہ کتاب میرے پاس میں ہے, اس میں حوالہ نہ ہو, یہ تقریر نہ ہو, یہ بدماشی نہ ہو, یہ شیطنت نہ ہو, فیصل آباد کے ڈی سی صاحب مجھ پر مقدمہ چلاؤ, اور اگر یہ کتاب ہو تو پھر راستہ نہ روکو, پھر سپاہی صحابہ کا ساتھ دو. اگر تمہاری مجبوری ہو خاموش ہو جاؤ, ہمارا راستہ نہ روکو. ٹھیک ہے, ہماری لڑائی تم سے نہیں ہے انتظاموں کے لوگوں, ہماری جنگ مسلمانوں سے نہیں ہے, ہماری جنگ کفر کے ساتھ ہے, دجل کے ساتھ ہے, کالے کافر کے ساتھ ہے, یہودیوں اور عیسائیوں سے بڑے کفر کے ساتھ ہے, ہمارا راستہ نہ رو. میرے پاس یہ کتاب حق الیقین قدر کی دور, یہ کتاب یہ ابھی تازہ ایڈیشن اس کا ایران سے سب ہے. حق الیقین لکھی کس نے ہے؟ ملا باقر مجلس. نام کیا ہے؟ ملا باقر. ملا باقر مجلسی ہے, ایرانیوں کا پیشوا. یہ کتاب ملا باقر مجلسی کی ایران سے چھپی ہے, اور خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرا میں لکھا ہے کہ جو آدمی دینی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو وہ امام باقر ملا باقر مجلسی کی یہ کتاب پڑھے, یہ دینی معلومات والی کتاب ہے. خمینی کے بقول, توجہ کیجیے توجہ, اس کتاب میں بڑے بڑے کفر ہیں لیکن سینے پر ہاتھ رکھ کے ایک کفر کا مطالعہ ہے.
پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی آدمی قبر سے نہیں اٹھ سکتا. یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ لیکن ملا باقر مجلسی کہتا ہے ہمارا یہ عقیدہ نہیں. ہمارے نزدیک قیامت سے پہلے بھی امام جب چاہے مردوں کو قبر سے نکال سکتا ہے. اور اس کو شیعہ کے نزدیک عقیدہ رجب کہتے ہیں. رجب کہ لوٹنا کیا کرنا. اس کتاب کے 285 صفحے دوسری جلد میں 285 صفحہ خمینی کے امام نے پیشوا نے اس کتاب کے 285 صفحے پر عقیدہ رجب لکھا. وہ کہتا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے. خانہ کعبہ کا طواف کر کے مدینے آئیں گے. حضور کے روضے پر کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھیں گے کہ حضور کے ساتھ یہ دو قبریں کس کی ہیں؟ لوگ کہیں گے ایک ابو بکر کی ہے ایک عمر کی ہے. تو امام مہدی کہے گا یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے امت کے ساتھ. ابو بکر و عمر کو یہاں کیوں دفن کیا گیا؟ لوگ کہیں گے یہ رسول اللہ کے صحابی تھے نہیں کہ سسر تھے پیغمبر کے خلیفے تھے. امام مہدی کہے گا بڑی زیادتی ہوئی. یہ کہہ کر امام مہدی رسول اللہ کے روضے کی دیوار توڑے گا. دیوار توڑ کر اندر داخل ہو جائے گا. ابو بکر و عمر کی قبریں اکھیڑے گا. قبریں اکھیڑ کر ابو بکر و عمر کے سامنے کھڑا ہو کر ان کو زندہ کرے گا. اور زندہ کر کے کہے گا اے ابو بکر آج تک دنیا میں حضور کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ تمہاری وجہ سے ہیں. جتنی شراب پی گئی ہے تمہاری وجہ سے ہے. جتنی بدماشی ہوئی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے. اگر تم علی کو خلافت دے دیتے یہ گناہ کبھی نہ ہوتے. علی کو خلافت دے دیتے یہ بدماشی کبھی نہ ہوتی. علی کو خلافت دے دیتے یہ شیطنت کبھی نہ ہوتی. یہ کہنے کے بعد ابو بکر عمر کو زندہ کر کے باہر نکالے گا. ابو بکر عمر کے کفن اتار لے گا. ساری دنیا لاچار ہو کر دیکھتی ہوگی. ابو بکر عمر کے کفن اتار کر ان کو ننگا کر کے مدینہ کے چوک میں ایک درخت پر لٹکا دے گا. اور درخت پر لٹکا کر ان کے جسموں پر کوڑے برسائے گا. 1000 کوڑے ابو بکر عمر جسم پر مارے گا. اور ان کو زندہ کرے گا پھر مارے گا پھر زندہ کرے گا پھر مارے گا حتی قیامت آ جائے گی. سنیو بتاؤ اس کفر کو اس قتل کو میں کیا کہوں؟ شیطان نہ کہوں بدماش نہ کہوں اس کالے کافر کو اس بدماش کو میں چوکوں میں گلیوں میں بازاروں میں کافر کہوں گا. دینی فریضہ سمجھ کر کافر کہوں گا. نماز روزے کے فرض ہونے کی طرح اس کو کر کہنا اپنی زندگی کا فریضہ سمجھوں گا. آؤ اس کفر کے خلاف اس قتل کے خلاف ہمارا ساتھ دو. سپاہی صحابہ کے پرچم کے نیچے آ جاؤ. سپاہی صحابہ کی دعوت کو قبول کرو. مولویوں تم بھی آؤ. پیرو تم بھی آؤ. چوکریوں تم بھی آؤ. دکانداروں تم بھی آؤ. کارکنوں تم بھی آؤ. طالب علموں تم بھی آؤ. میری ماں اور بہنوں تم بھی آؤ. دعوت اور ہوتی ہے تبلیغ اور ہوتی ہے. جب دعوت کا وقت تھا 42 سال تک انہوں نے دعوت دی تبلیغ کی. لیکن جب ایران کا بدل آ ہوا ایران کا ڈالر کے ذریعے صحابہ کو گالیاں دی گئی تو پھر دعوت و تبلیغ کا دور گزر گیا. اب جہاد کا وقت شروع ہوا ہے. جہاد کا دور شروع ہوا ہے. اب سب ہے اٹھو اس کفر کے خلاف جہاد کرنے کے لیے سپاہی صحابہ کے پلیٹ فارم کے نیچے آ جاؤ. آپ اس کے ساتھ ہیں جو سپاہی صحابہ کے ساتھ ہیں دونوں ہاتھ کھڑا دونوں ہاتھ اللہ کے گھر میں. آپ سپاہی صحابہ کے ساتھ ہیں جو ساتھ ہیں اللہ کے گھر میں. تہجد کا وقت ہو رہا ہے کھڑے ہو کر میرے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم سپاہی صحابہ کے پرچم کے نیچے
نعرہ تکبیر
میں نے جو کتابیں تمہارے سامنے پیش کی ہیں حوالے ہمارے پاس موجود ہیں لٹریچر موجود ہے. توجہ بیٹھے بیٹھے دعا کے بغیر کوئی نہ جائے. سارا ثواب ضائع مت کریں. بیٹھے میرے ساتھیوں انمن سپاہ صحابہ اس کفر کے خلاف نبرد آزما ہے. آپ ہمارے ساتھ ہیں نہیں؟ توجہ کیجیے. اگر آپ طالب علم ہیں کالج کے تو کالجوں میں سپاہی صحابہ بنائیں گے. کالجوں میں سپاہی صحابہ بنائیں گے. سپاہی صحابہ اسٹوڈنٹس کے نام سے کالجوں میں سپاہی صحابہ بنائیں. میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ سپاہی صحابہ خواتین بنائیں. جنگ میں 5000 خواتین نے مل کر پچھلے مہینے سپاہی صحابہ کیمپ کیا ہے. میں یہاں غلام آباد کے اس عظیم اجتماع میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں درخواست کروں گا کہ سپاہ صحابہ خواتین بنائیں اور ابو بکر عمر اور امی عائشہ کی ناموس کے لیے سپاہ صحابہ کے پرچم کے نیچے آ جائیں. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ماں اور بہنوں کو تیار کریں گے؟ اور اتنے نوجوان
آپ میں بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا تمام اختلافات بلا کر ایک سپاہ صحابہ کے پرچم کے نیچے آؤ، ابو بکر عمر کی ناموس کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ۔ اس کے لیے ہم نے 27 مئی کو آل پاکستان لما کنونشن جنگ میں طلب کیا، جس میں 27 مئی صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک 5,000 علماء، اس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث علماء شریک ہوں گے، متفقہ لائحہ عمل اختیار کریں گے مولانا حق نواز کے قتل اصل سازش کو انکار کرنے کے لیے اور شیعہ کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ سپاہی صحابہ متفقہ لائحہ عمل اختیار کریں، ٹھیک ہے؟ اور اسی یعنی 27 مئی کو بعد نماز عشاء جنگ میں عالمی دفاع صحابہ کانفرنس ہوگی، جس کانفرنس میں لاکھوں مسلمان شریک ہوں گے۔ آپ بھی اس کانفرنس میں جائیں گے؟ جو جائیں گے ہاتھ کھڑا کریں، بہت بڑی کانفرنس ہے، ہزاروں کی تعداد میں اس کانفرنس میں شریک ہوں، یہ بہت بڑی دعوت ہے، بہت بڑی تبلیغ ہے۔ اور آپ حضرات سے میں اور اس کانفرنس میں بریلوی حضرات کی طرف سے مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا مفتی محمد حسین نعیمی، مولانا پیر یعقوب شاہ تھالیا والے، صاحبزادہ فضل کریم اور اسی طرح علامہ بشیر چشتی، خواجہ حمید الدین سیال شریف، اور اس کے علاوہ اس کانفرنس میں پروفیسر ساجد میر، مولانا محمد عبداللہ شیخ اپری اور قاری الحفیظ صاحب، اور علماء دیوبند میں مولانا فضل الرحمان، مولانا رمی الحق اور مولانا عبد المجید ندیم، عبدالستار توسوی، مولانا ضیاء القاسمی، اور پورے ملک کے ہر مکتب فکر اور تمام سنی تنظیموں کے علماء اس کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ مجھے توقع ہے کہ آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں 27 مئی نہ بھولیے، 27 مئی کی عالمی دفاع صحابہ کانفرنس میں تمام لوگ شریک ہوں، آپ شریک ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔